بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے قرآن کی دعوت. اس خطاب کا حصہ دوم پیش خدمت ہے. تاریخ ہے 10 جولائی 1983.
اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حضرات آج رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے اور شاید کہ آخری شب ہو اور نیکی اور تقوی کا یہ موسم بہار اور قرآن حکیم کا یہ سالانہ جشن شاید کہ اب اس کے ختم ہونے میں صرف چند ساعتیں باقی رہ گئیں. الحمدللہ کہ اس سال ہم نے قرآن حکیم کے دو دور اس ماہ مبارک میں مکمل کر لیے. آج اچانک میرا ذہن منتقل ہوا تھا سیرت النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن حکیم کا دور فرماتے تھے، لیکن اپنی حیات طیبہ کے آخری سال آپ نے یہ دور دو مرتبہ کیا. میں سوچ رہا تھا کہ نہ معلوم ہم میں سے کتنوں کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. کوئی شخص یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا رمضان مبارک اس کی زندگی میں آئے گا. ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی ادنا درجے میں مناسبت قائم ہو جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل مبارک کے ساتھ کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور دو دفعہ مکمل کیا. بہرحال آپ میں سے جو حضرات تسلسل کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لاتے رہے ہیں انہیں بھی مبارک ہو، اور جو لوگ آج خاص طور پر آئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے انہیں زیادہ سے زیادہ متمتع فرمائے. یہ جو ہم نے قرآن سنا یا پڑھا یہ یقیناً کار ثواب ہے، موجب اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں کہ رمضان مبارک کے ان دو پروگراموں کا ذکر ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ متفق علیہ۔ اس میں تینوں مرتبہ حضور نے دو الفاظ دہرائے ہیں، ایمانم واحتسابا۔ جس شخص نے روزے رکھے رمضان مبارک میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے قیام کیا رمضان مبارک کی راتوں میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں۔ ایمان تو سب کو معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب کے معنی ہے اللہ سے اجر کی امید اور توقع، کہ جو شخص بھی یہ کام کر رہا ہو اسے اللہ پر ایمان بھی ہو اور وہ اپنے اس کام پر اجر اور ثواب کی توقع رکھتا ہو۔ تو میں اس حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ مثلاً قرآن حکیم اگر پڑھا لیکن سمجھا نہیں تو یہ بالکل بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ میں اس کے لیے گمراہی کا لفظ بھی استعمال کروں تو سخت نہ ہوگا۔ یہ یقیناً صحیح ہے کہ قرآن مجید نازل اسی لیے ہوا کہ اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن اس کا مجرد پڑھنا اور سننا بھی یقیناً موجب اجر و ثواب ہے۔ جو انسان یہ مشقت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے آرام اور نیند کی قربانی دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے دن کے اپنے معمول کے کام میں کوئی بھی نقصان اور حرج برداشت کرتا ہے، یہ بات بالکل منطقی ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی اجر ضرور ملنا چاہیے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور اس کی طرف اصل میں میری رہنمائی کی تھی مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک زمانے میں بھی اسی مغالطے میں مبتلا تھا کہ جب تک قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، تو محض اس کی تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرا جو کتاب چاہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں نے 1970 کے رمضان مبارک میں جو میں نے پورا مہینہ گزارا تھا اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی میں، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری صاحب بھی وہاں اعتکاف کے لیے تشریف لائے تھے، تو وہ کتابچہ میں نے پیش کیا تھا۔ اس پورے کتابچے میں صرف ایک جملے میں مولانا نے ترمیم فرمائی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی قیمتی رہنمائی تھی۔ انہوں نے میرے اس جملے کو، جس سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، جنہوں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو ان کا یہ پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ انہوں نے اس میں ترمیم کی کہ ایسے لوگوں کا قرآن بے سمجھے پڑھنا، اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ تلاوت کے اجر اور ثواب سے قرآن مجید سے بے اعتنائی اور اجتناب کرنے کی جو سزا ہے وہ بڑھ جائے۔ یعنی یہ کہ انسان کے جس طریقے سے اس دنیا میں حسابات کا معاملہ ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے کھاتے کھلے ہوتے ہیں، تو جہاں تک قرآن مجید کا پڑھنا ہے وہ یقیناً کریڈیٹیبل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ملے گا، کریڈٹ انٹری ہوگی. لیکن اگر قرآن کو انسان سمجھ نہیں رہا، قرآن پر انسان عمل نہیں کر رہا، قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا، تو یہ ساری چیزیں موجب گرفت ہیں، اس پر وہ سزا کا مستحق ہے. ان تمام امور پر اس کے خلاف ڈیبٹ انٹریز ہو رہی ہیں، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ ثواب کے مقابلے میں یہ جو اس پر جو سزا کی جو انٹریز ہیں یہ اپنی قدر و قیمت میں بڑھتی چلی جائے. تو یہ در حقیقت بہت معتدل انداز ہے بیان کا، کہ اس میں اس کی بھی نفی نہیں ہوئی کہ قرآن کا پڑھنا اور سننا یقیناً موجب ثواب ہے، لیکن دوسری طرف تنبیہ بھی ہو گئی کہ اگر قرآن کے دوسرے حقوق سے غفلت ہے تو اس پر گرفت بھی ہے، اس پر سزا بھی ہے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے جملہ حقوق کو ادا کریں، اور یہ سننا اور پڑھنا ہمارے لیے ذریعہ بنے اس کے بقیہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کا. اب میں یہ چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کل، کہ قرآن مجید کی دعوت کا لب لباب اور اس کا خلاصہ، یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یا یوں کہیے کہ ازرو قرآن ایک مسلمان کے فرائض کیا ہیں. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، مختصر ترین الفاظ میں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں. تمہیدن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا فکر ہے اور ایک اس کا عمل ہے، اور ان دونوں چیزوں کو باہم مربوط کرنے والی شے اس کی قوت ارادی ہے. اگر فکر کج ہے، غلط ہے، محدود ہے، تو یقیناً اس کا عمل بھی محدود ہوگا، عمل بھی غلط ہوگا، عمل بھی کج ہوگا. اگر وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے تو وہ اس کج روی میں بہت تیز رفتار ہوگا، اگر کمزور قوت ارادی کا مالک ہے تب بھی بہرحال جب فکر غلط ہے تو اس کا عمل ہوگا غلط ہی، اگرچہ اس میں سست رفتاری رہے گی. اس کے برعکس اگر کسی انسان کا فکر درست ہو جائے، سوچ صحیح ہو، تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی قوت ارادی بھی مضبوط ہے تو لازماً اس کا عمل درست ہو جائے گا. البتہ اگر قوت ارادی کمزور ہے تو پھر صورت وہ ہوگی کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، فکر صحیح ہے، تصورات درست ہیں، انسان صحیح راستے پر چلنا بھی چاہتا ہے لیکن چل نہیں پا رہا اس لیے کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر فکر ہی کج ہو تو پھر تو انسان کے صحیح رخ پر آنے کا کوئی امکان نہیں. بات وہ ہوگی کہ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی اعرابی، کی راہ کے تو می روی بترکستان اس، کہ اعرابی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تو کبھی کعبے تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے وہ تو ترکستان کی طرف جا رہا ہے. بنا بری میرے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہمارا تصور درست ہو کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں. اس کے بعد بھی ہماری قوت ارادی اگر مضبوط ہوگی تب ہم ان کو پورا کر سکیں گے. اگر توفیق الہی توفیق ازدی شامل حال ہوگی تب ان فرائض سے عہدہ برا ہونے کا امکان ہوگا، لیکن بہرحال اس فکر کا درست ہونا اور فکر کا کامل ہونا یہ ناگزیر. قرآن مجید نے اپنی دعوت کو بیان کرنے کے بڑے مختلف اسلوب اختیار کیے ہیں، جیسے کہ بار بار اس رمضان مبارک میں بیان القرآن کے دوران یہ بات آئی ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے ہر اسلوب اختیار کر لیا، ہر انداز اختیار کر لیا بات کو سمجھانے کا، واضح کرنے کا. پھر یہ بھی قرآن کا اسلوب ہم نے دیکھا کہ کہیں وہ بات کو بہت مختصر کر کے لے آتا ہے، کہیں اسی بات کی تفصیل کرتا ہے، کتاب الاحکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ میں نے آج جو قرآن مجید کی دو مقامات سے چند آیات تلاوت کی ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید نے اپنی دعوت بیان کر دی۔ سورہ حدید کی آیت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اور کھپاؤ اللہ کی راہ میں جس جس چیز میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، جو جو چیزیں تمہاری ملکیت میں دی ہیں، جو جو چیزیں تمہارے اختیار میں دی ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں صرف کرو۔ یہ دو الفاظ ہوئے، ایمان اور انفاق۔ بس اس میں صرف یہ بات ذہن میں رہے کہ انفاق کا عام طور پر لوگ مفہوم سمجھتے ہیں پیسہ صرف کرنا، پیسہ صرف کرنا بھی اس میں شامل ہے، لیکن قوت لگانا، وقت صرف کرنا، صلاحیتیں کھپانا، یہ بھی انفاق ہے۔ سورۃ الصف میں یہ بات ذرا لفظ بدل کر آئی ہے، اہل ایمان کیا ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ اس سوال کے جواب میں اب وہی دو باتیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ بات وہی ہے، ایمان اور انفاق کہہ لیں یا ایمان اور جہاد کہہ لیں، مفہوم میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ جہاد میں بھی مال بھی لگے گا، جان بھی کھپے گی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور انفاق میں جان کا کھپانا بھی ہے اور مال کا صرف کرنا بھی ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ لفظ ذرا مختلف ہے۔ اس سے اگر ہم آگے ذرا تفصیل میں چل کر دیکھیں تو قرآن مجید تین بنیادی باتیں ہیں کہ جن کا مطالبہ کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار ہیں۔ میں نہ تو بھاری بھرکم اصطلاحات سے آپ کا ذیل بوجھل کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی اتنا وقت ہے کہ میں اپنی گفتگو کے مختلف حصوں کو آیات قرآنی سے ثابت کروں، اس لیے وقت بہت درکار ہوگا۔ میرے پیش نظر آج بات یہ ہے کہ بات پوری سادہ ترین الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے میں پہلے سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک تشبیہ اپنے ذہن میں جما لیجئے۔ ایک تین منزلہ عمارت کا تصور کیجئے، اس عمارت کے آپ کو اجزاء معلوم ہے، اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے جو زمین کے اندر ہے جو نظر نہیں آتی، اس فاؤنڈیشن پر وہ پلنتھ کا ایک حصہ ہے، در حقیقت وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ ہے لیکن وہ زمین کے باہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس پر تین منزلیں ہیں، لیکن پہلی منزل کا تصور یوں کیجئے کہ صرف چار ستون ہیں، دیواریں نہیں ہیں، اور اس پر ایک چھت ہے، پھر ایک منزل ہے، پھر تیسری منزل ہے۔ اس تین منزلہ عمارت کا تصور ذہن میں لے آئیے اور پھر میری بات سمجھیے۔ وہ فاؤنڈیشن اور اس کا پلنتھ جو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ایمان، اور اس ایمان کے دو جز ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے گواہی دینا، یہ ہے علل اعلان، یہ ہے ظاہر کی شے جو نظر آتی ہے۔ اس کو آپ کلمہ شہادت سے تعبیر کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا آپ ایمان مجمل، ایمان مفصل سے تعبیر کریں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے وہ بنیاد کا وہ حصہ کہ جو زمین سے باہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور اصل جو بنیاد ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، وہ ہے یقین قلبی، وہ ہے دل میں یقین کا ہونا اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت پر، رسالت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یہ ہے اصل بنیاد کے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ تصدیق بالقلب ہے کہ جو دل میں ہے، جو ظاہر بات ہے، کہ وہ سامنے نہیں ہے، اس پر نہ تو کسی مفتی کا فتویٰ لگ سکتا ہے اور نہ ہی کسی عدالت کے میں وہ زیر بحث آ سکتی ہے، وہ تو دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے، ایک باطنی حقیقت ہے۔ یہ دو چیزیں تو ہیں ایمان کے اجزاء۔ اس کے بعد جو چار ستون پہلے منزل کے کھڑے ہیں وہ ہے وہ چار عبادات، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ اب آپ غور کیجئے، یہ پلنتھ اور اس کے ساتھ یہ چار ستون، یہ مل کر پانچ ارکان اسلام بنتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکات، و صوم رمضان، و حج البیت۔ اب ان چار ستونوں پر آتی ہے پہلی چھت۔ یہ ہے در حقیقت جو میں کہہ رہا تھا کہ تین لیول ہیں فرائض کے، ان میں سے پہلا لیول۔ قرآن مجید نے اس کے لیے اصطلاحات متعدد استعمال کی ہیں، اس کا مفہوم یہ جان لیجئے کہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، یہ پہلی چھت ہے۔ اس کے لیے لفظ اسلام بھی ہے، اسلام کے معنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اسی کے لیے لفظ اطاعت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و ان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اسی کے لیے لفظ تقویٰ ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ اسی کے لیے لفظ عبادت ہے، اللہ کی بندگی اور پرستش، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا۔ اصطلاحات چار ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے، 19-20 کا فرق ہے ان چاروں کے مابین، لیکن جان لیجئے کہ یہ ہے اصل میں وہ پہلی چھت جو ان چار ستونوں پر سپورٹڈ ہے، اور یہ ہے فرائض دینی کا پہلا لیول۔ اگلا لیول آتا ہے اس دین کو پھیلانا اور عام کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے لیے بھی اصطلاحات متعدد ہیں، لیکن چار میں چاہتا ہوں اس وقت کے جو مشہور ترین ہیں اسے آپ ذہن میں لے آئیں۔ تبلیغ کا لفظ بھی اسی کے لیے، دعوت کا لفظ اسی کے لیے، بلانا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ اور اس میں جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، دین پہنچا دینا اس طور سے کہ پھر وہ اللہ کے ہاں پہنچ جا کر یہ عذر نہ کر سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہی، تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس۔ اس سے اوپر چل کر جو تیسری اور سب سے اونچی منزل ہے وہ ہے دین کو قائم کرنا اور غالب کرنا۔ یہ سب سے بلند منزل، اور اس کے لیے بھی چار اصطلاحات ہیں۔ تکبیر رب، رب کو بڑا کرنا، یعنی رب کی بڑائی منوانا، نافذ کرنا۔ اسی کو حضور نے فرمایا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اسی کے لیے لفظ اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ اسی کے لیے اصطلاح ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے الہدا اور دین حق دے کر کہ وہ غالب کرے دین حق کو تمام کے تمام ادیان پر یا پورے نظام زندگی پر۔ اسی کے لیے وہ لفظ ہے جو سورہ انفال میں آیا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اے مسلمانوں جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ اور فساد فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو۔ اب یہاں بھی میں نے چار اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی، تکبیر رب، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی نافذ کرو، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، لیکون الدین کلہ للہ۔ اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سادہ ترین الفاظ میں فرائض دینی کے جو یہ تین سطحیں ہو رکھے ہیں۔ اب یہ سمجھیے، اگر انسان کی فکر و نظر کے اندر اتنی محدودیت پیدا ہو جائے کہ وہ صرف ارکان اسلام سے واقف ہو، اس سے اوپر کی منزلیں بالکل اس کے ذہن سے اوجھل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ جو چھت پہلی چھت ہے عبادت، اطاعت، تقویٰ، اسلام، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اگر یہ ذہن سے نکل جائے تو پھر یہ چاروں ریچولز بن کر رہ جاتے ہیں، خالص مذہبی تصور، یہ پھر محض رسم کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی اگر وہ تصور اوپر کا نہیں ہے، اگر ہو تو یہی چاروں پلرز انتہائی اہم ہیں، آخر یہ تینوں منزلیں انہی پر کھڑی ہوئی ہیں، انہی کو سب کا بوجھ اٹھانا ہے، یہی جڑ ہے، یہی بنیاد ہے، لیکن یہ کہ اگر اوپر کا تصور ذہن سے نکل جائے تو پھر یہ اپنی جگہ پر ستون ہے بغیر چھت کے، یہ کم و بیش میننگ لیس ریچولز بن کر رہ جاتے ہیں کہ بالکل بے معنی رسم اور اس کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اگر اوپر کا تصور ہے، میں پھر عرض کروں گا، تو پھر واقعتاً یہی ہیں اصل میں سہارنے والے تمام بوجھ کے، تبلیغ دین کے فرائض بھی اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اقامت دین کی جد و جہد میں قوت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ستون مضبوط نہ ہو، تو اگر تو وہ تصور ہے پورا تو یہ انتہائی اہم، اور اگر وہ تصور نہیں ہے تو پھر یہ محض رسومات، محض ریچولز، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذرا بالا تر سطح پر آئیے، اگر اقامت دین کا تصور نہ ہو تو پھر تبلیغ دین کی دوسری منزل جو ہے وہ بھی محض ایک مذہبی تبلیغ بن کر رہ جاتی ہے۔ میں اس لفظ کو ذرا واضح کروں گا کہ مذہبی تبلیغ میں اور اس اقامت دین والی تبلیغ میں فرق کیا ہے، اس کے لیے ذرا ہمیں اپنے ماحول سے نکل کر مثال ایک سامنے رکھ لینی چاہیے، اس سے بات آسان ہو جائے گی، اپنے ہاں سے مثالیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ احساسات مجروح ہوں، لیکن باہر سے مثال بہت آسانی سے ہمارے لیے اس مضمون کو واضح کر دیں گے۔ دیکھیے، ایک عیسائیت کی تبلیغ ہے، تبلیغ وہ بھی ہے، اور عیسائی پادریوں نے، مبشرین نے جو محنتیں کی ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کانگو کے طاس میں اور ایمیزن کے طاس میں اور کہیں صحرائے اعظم میں کہاں کہاں یہ لوگ پہنچے ہیں، سرد ملکوں کے باشندے گرم ترین علاقوں کے اندر گئے ہیں، تو مشقتیں جھیلی انہوں نے، بڑی محنتیں کی انہوں نے، تبلیغ کی ہے، لیکن یہ کہ ان کا تصور تبلیغ کیا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہے جس کو پھیلا دینا ہے، عیسائیت میں کوئی نظام ہے ہی نہیں، قانون ہی سرے سے نہیں، شریعت ہی کا وجود نہیں، لہذا کسی نظام کو قائم کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں، صرف ایک عقیدے کا پھیلانا اور عام کرنا اور پہنچا دینا، یہ ان کی تبلیغ کا کل ہدف ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک کمیونسٹ ہے، ایک اشتراکی ہے، وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، ظاہر ہے اس کی گاڑی بھی آگے نہیں چل سکتی جب تک کہ وہ لوگوں کو اپنا ہم خیال نہ بنائے، اس کا مقصد کیسے پورا ہوگا اگر وہ اپنے نظریات کا پرچار نہ کرے، پھیلائے نہ، تبلیغ وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پیش نظر اصلاً ایک نظام ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تبلیغ ہے، لہذا اس کی تبلیغ جو ہے وہ اس عیسائی کی تبلیغ سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ میں اگر اس کے لیے اصطلاح استعمال کروں، مجھے اگر اجازت دیں، کہ یہ تبلیغ ہے ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ، وہ تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ، اور یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ، اس کے نتیجے میں نظام کو بدلنا مقصود ہے، اس کے نتیجے میں نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کر ایک نیا نظام قائم کرنا مقصود ہے۔ تو ان دونوں تبلیغوں میں جو فرق ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا، تو اگر اقامت دین کی منزل سامنے نہ رہے اور محدود ہو جائے تصور صرف پہلی دو منزلوں تک، تو یہ تبلیغ عیسائیت کی تبلیغ کے مشابہ ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک وہ کریپرز ہوتے ہیں، وہ بیلیں جو زمین ہی پر پھیلتی ہیں، اب کدو کی بیل ہے وہ زمین پر پھیلے گی، اس میں اوپر اٹھنے کا مادہ ہی نہیں، رجحان ہی نہیں، وہ بہت پھلے گی تو میلوں میں پھیل جائے لیکن زمین پر رہے گی، اوپر نہیں اٹھے گی۔ اور ایک وہ آم کا درخت ہے، اس کے جیسے ہی دو پتے نکلیں گے گٹھلی کے پھٹنے کے بعد، اس میں رجحان ہے اوپر اٹھنے کا، وہ ایک تنے کی شکل میں اوپر جائے گا درخت، اور پھر وہ جب بھی اپنا وقت اس کا ہوگا وہ پھل لائے گا، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی اس تبلیغ میں اور اس تبلیغ میں. اب آپ غور کیجئے کہ اسلام کی تبلیغ اور سیرت محمدی علیہ صاحب صلات وسلام کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو وہ تبلیغ کون سی ہے؟ محتاط انداز تعبیر یہ ہوگا کہ اس میں دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر صحیح بات بالکل جاننی ہو تو یہ دوسری تبلیغ ہے اصل، کہ ایک دین کو برپا کرنا، ایک نظام کو قائم کرنا، ایک انقلاب برپا کرنا، پورے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر نظام حق کو غالب اور قائم کرنا، یہ ہے اصل ہدف جس کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے، جس کے لیے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، جس کے لیے ساری جد و جہد جو ہے وہ در حقیقت اس ہدف کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے. سیرت النبی سے اگر کسی شخص کو یہ بھی نظر نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس نے سیرت کا قطعاً کوئی مطالعہ نہیں. تو بات کیا ہوئی، پھر دوبارہ اس کو ذہن میں سبب کر لیجئے. اگر تو یہ تصور پورا موجود ہے تو اس کا ہر جز جو ہے اہم ہے، وہ فاؤنڈیشن تو اہم ترین ہے، وہ تصدیق قلب، یقین قلبی، اس کے بغیر تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہوگی. اگر کوئی آپ نے ڈھانچہ بنا بھی لیا تو گر جائے گا، وہ بے بنیاد کی عمارت ہوگی اگر وہ یقین قلبی موجود نہیں. لیکن اس کے اوپر اصل میں اسلام کا جو ایک حلقہ ہے، ایک قانونی سا نظام کے جس میں جو آ گیا وہ مسلمان شمار ہو گیا، اس میں اصل اہمیت پانچ چیزوں کی ہے: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکاۃ، یہ ارکان اسلام ہے. لیکن یہ کہ بات اصل میں آتی ہے اب اس کے اوپر، عبادت، اسلام، اطاعت، تقویٰ، یہ ہے پہلی چھت جو ان چار ستونوں کے اوپر پڑی، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت پوری زندگی میں، اور اس کے بعد اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں تک پہنچانا، عام کرنا، پھیلانا، اور پھر اس کو قائم کرنا، غالب کرنا، اسے نافذ کرنا، اللہ کی بڑائی منوانا اور اللہ کی بڑائی کے نظام کو دنیا میں بالفعل قائم کرنا، یہ ہے اس کی آخری منزل. ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور تصور پورا ہو تو پھر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قوت ارادی بھی قوی عطا فرمائے اور اللہ کی تائید اور توفیق بھی شامل حال ہو تو انسان درجہ بدرجہ ادھر پیش قدمی کرے گا. لیکن اگر نگاہ کہیں محدود ہو کر رہ گئی، اس سے بالا تر منزل کا تصور ہی نہیں ہوا، تو اگر پہلی منزل پر رہ گئے اور صرف ارکان کے ستون ہیں تو وہ محض ریچولز ہیں، ریچول سے زیادہ کچھ نہیں. اگر اس سے ذرا آگے بڑھ کر کوئی دوسری منزل تک رسائی ہوئی لیکن تیسری ذہن میں نہیں ہے تو وہ ایک خالص مذہبی قسم کی تبلیغ ہو جائے گی. اس کی جو نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باقی نہیں رہے گی. البتہ یہ تینوں ہوں تو پھر یہ قصر اور یہ عمارت جو ہے کم سے کم اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں مکمل آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق شامل حال ہو تو انسان اس میں پیش قدمی بھی کرے. ان تینوں فرائض کے لیے سادہ ترین الفاظ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ تین فرائض کیا ہے؟ دین پر خود عمل پیرا ہونا اور کاربند ہونا نمبر ایک، دین کو پھیلانا اور عام کرنا نمبر دو، دین کو قائم کرنا اور غالب کرنا نمبر تین. اب میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دور زوال میں، یہ ذہن میں رکھیے، زوال بھی کوئی معمولی زوال نہیں. وہ جو حفیظ کا شعر ہے کہ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. ہمارا زوال صدیوں پر پھیلا ہوا اور اس کا مظہر وہ رسوائی اور پوری دنیا میں بے حیثیت ہو کر رہ جانا. ایک دور تو وہ آیا ہم پر کچھ 200 برس کا کہ پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو کر رہ گئے. اب اگرچہ وہ براہ راست غلامی والا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ کوئی حیثیت دنیا میں اب بھی ہماری نہیں ہے. اکثر و بیشتر ادھر یا ادھر کے کیمپ کے ساتھ وابستہ ہے. بڑا مشکل ہے کسی بھی ملک کے بارے میں یہ کہہ سکنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنے بل بوتے پر کھڑا ہے، اور جو کچھ عزت ہے ہماری وہ آپ کو معلوم. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے اپنے تصور محدود ہوئے، ہمارے اپنے یقین میں کمی آئی، یہ پورا ہمارا ذہنی نقشہ جو ہے یہ محدود ہو کر رہ گیا، اور ہم نے اسلام اور دین کو محدود کر لیا. بس وہ پانچ ارکان اسلام اور کسی کے گرد ہماری ساری سوچ، ساری گفتگو، سارا دینی فکر جو ہے وہ ان پانچ چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ گیا، نہ دوسری منزل سامنے نہیں رہی تھی نہ تیسری منزل سامنے رہی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں کچھ نہ کچھ صحیح تصور کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے. اس میں مثلا تبلیغ کے ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے ایک بڑا بریک تھرو کیا ہے. آج سے 50 سال پہلے واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ انسٹیٹیوشن بالکل ختم ہو کر رہ گیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا تھا بلکہ محدود ہو گیا تھا، اور اس کے پرورشن اس درجے ہو گئی تھی کہ لفظ تبلیغ بدنام ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ تبلیغ کے نام سے صرف اختلافی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، شاندار تبلیغی کانفرنس اور اس میں ہوگا کیا، صرف اختلافی مسائل پر دھواں دار تقریر، ایک دوسرے فرقہ جو ہے اسلام میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے پر الزامات، اس کے سوا کچھ نہیں. نمبر دو یہ کہ عام طور پر یہ کام لیا جاتا تھا، تبلیغ کا اگر کچھ کام تھا بھی تو وہ تنخواہ یافتہ لوگوں کے ذریعے سے، یہ مبلغین ہیں، یہ فلاں جماعت کے مبلغین ہیں اور یہ فلاں فرقے کے مبلغین ہیں. یہ دونوں چیزیں وہ تھی کہ جنہوں نے لفظ تبلیغ ہی کو بدنام کر دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے اس دور میں کم سے کم یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ یہ دونوں تصورات نکال دیے. جو بھی بات ہوتی ہے وہ ان کے اپنے تصور کے مطابق متفق علیہ چیزوں پر ہے، اختلافی مسائل پر کبھی گفتگو نہیں. وہ کلمے کا مفہوم ہے، نماز ہے، ذکر ہے، علم ہے، جو بھی ان کی باتیں ہیں کہ جن پر ان کی گفتگو ساری کی ساری جو ہے سینٹرڈ ہوتی ہے، وہ چیزیں اختلافی نہیں بلکہ مجمع علیہ، متفق علیہ. اور دوسرے یہ کہ وہ تنخواہ کا تصور انہوں نے اس سے بالکل ہٹا کر اور والنٹری ورک، کم سے کم یہ دو جو ہے میرے نزدیک بہت بڑے بریک تھرو. البتہ چونکہ اس کام میں وہ اگلی منزل پیش نظر نہیں، وہ اقامت دین کی جدوجہد، تکبیر رب کا فرض، لہذا یہ تصور محدود ہو کر رہ گیا ہے. بہت بڑی حرکت ہے کہ جو ہو رہی ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 100,000 انسان جو ہے وہ ہر لمحے اس جماعت کے تحت حرکت میں ہے. اگر پورے گلوب کو ہم دیکھ سکیں، بیت نگاہ کسی طریقے سے ممکن ہو، تو نظر آئے گا کہ 100,000 کے قریب انسان جو ہے وہ گردش میں. لیکن اس کے باوجود اس کی محدودیت اور اگلی منزل کا سامنے نہ ہونا، اس کی وجہ سے اس نے ایک عام مذہبی قسم کی تبلیغ کی شکل اختیار کر لی ہے. وہ دوسرا تصور جو ہے وہ سامنے نہیں. اس تیسرے تصور کو اصل میں اس دور میں میرے نزدیک ہندوستان کی حد تک، بر صغیر پاک و ہند کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین شخصیتوں نے سب سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی. سر فہرست اس میں نام ہے علامہ اقبال کا. انہوں نے دین اور مذہب کے فرق کو جس طریقے سے واضح کیا اور جو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ مکمل زندگی کا نظام ہے، یہ محض عقائد اور ریچولز اس کا مجموعہ نہیں ہے. پھر یہ کہ مولانا ابوالکلام آزاد، ان دونوں کو تو ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کنٹمپریریز ہیں، یہ انہوں نے بھی الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے دعوت کو پھیلایا، لیکن سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ اس تصور کو پیش کیا ہے مولانا ابو العلا مودودی نے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اقامت دین، دین کو قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا، ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اسے برپا کرنا، یہ دین کا منشا ہے، یہ دین چاہتا ہے. چونکہ یہ دین ہے، یہ صرف عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص پہلے تو اس تصور کو ذہن میں پکا لے کہ یہ تینوں چیزیں اس کے سامنے بیک وقت رہے، یہ پوری عمارت اس کے سامنے رہے. اگر یہ ہمارے سامنے رہے گا تو پھر میں تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں، اللہ توفیق دے گا اور انسان کے اندر اگر وہ قوت ارادی جو ہے اگر مزمحل ہو، لیکن یہ کہ وہ کسی ذریعے سے کم مضبوط ہو، اور اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ایمان کی تقویت ہے. جتنا وہ یقین گہرا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو پھر یہ ہے کہ اس راہ پر پیش قدمی کا اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں توفیق ملے تو اس کا امکان ہے. اب میں تین چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان تین چیزوں کے لیے بطور لوازم ہیں. سب سے پہلے تو وہ لفظ آئے گا جو میں نے سورہ صف کی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، جہاد. یہ پری ریکوزٹ ہے، فرسٹ پری ریکوزٹ ان تینوں فرائض کو ادا کرنے کے لیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جہاد چونکہ ارکان اسلام میں شامل نہیں، لہذا وہ جو تصور ہے جو صرف پانچ باتوں کا محدود تصور، اس فہرست سے جہاد خارج ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے، بہرحال وہ ہمارے ہاں سے اب باہر نکل گئے، غلام احمد قادیانی اور ان کے ساتھی، انہوں نے تو جہاد میں سے خاص طور پر قتال کو تو ساکتی کر دیا، دی کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، بات ختم ہوئی. لیکن یہ کہ ہمارے باقی بھی لوگوں کی بہت بڑی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے دینی تصور میں کسی مستقل جز کی حیثیت سے جہاد کا اب کوئی پہلو موجود نہیں. تو میں یہ کروں گا کہ یہ جہاد، جیسے کہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو عذاب علیم سے چھٹکارا پانا تو ایمان اور جہاد، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. معلوم ہوا کہ یہ جہاد شرط لازم ہے. البتہ اس جہاد کی بھی تینوں لیولز کے اوپر ذرا تین مختلف شکلیں سامنے آئیں گی. پہلے لیول پر یہ مجاہدہ مان نفس ہے، اپنے نفس سے کشمکش کرنا، تبھی اللہ کی بندگی ہو سکے گی، تبھی حلال پر اکتفا ہو سکے گی، تبھی فرائض ادا کیے جا سکیں گے، تبھی انسان اسلام اور اطاعت کے حق کو ادا کر سکے گا. اپنے نفس سے کشمکش، اسی میں شیطان سے کشمکش، اسی میں سوشل پریشر جو ہے، اگر معاشرہ غلط رخ پر جا رہا ہے تو آخر اس کا بھی تو پریشر ہے کہ جو آپ پر پڑ رہا ہے، وہ آپ کو اسلام کے خلاف مخالف سمت میں لے کر جا رہا ہے. تو یہ کم سے کم تین اطراف ہے، تین محاذ ہے کہ اس پر انسان کشمکش کرے، اس لیے کہ جہاد کے معنی کشمکش ہے. تب کہیں جا کر وہ پہلی سطح پر پورا اتر سکے گا کہ اللہ کا بندہ بنے جیسا کہ بندہ بننے کا حق ہے، اطاعت کرے، اور وہ اطاعت اس کی محدود نہ ہو بلکہ پوری زندگی میں ہو. تو جہاد اس سطح پر ہوگا مجاہدہ مع نفس. اگلی سطح پر آئیے تو دعوت اور تبلیغ کے عمل میں بھی جان بھی کھپے گی، مال بھی صرف ہوگا، قوتیں صرف ہوں گی، توانائیاں لگیں گی. ذہانت اللہ نے دی ہے تو ذہانت وہاں کھپے گی تو دین پھیلے گا. اگر انسان کو کوئی اور صلاحیت دی ہے، وہی صلاحیت وہ دنیا کمانے کے لیے بھی صرف کر سکتا ہے، اور وہی صلاحیت وہ دین کے پھیلانے اور عام کرنے میں بھی لگا سکتا ہے. تو جان اور مال کا خرچ کرنا دین کے پھیلانے اور عام کرنے میں، یہ جہاد کی دوسری سطح ہوئی. اور تیسری سطح جو ہے وہ سب سے کٹھن اور سب سے مشکل، کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد. یہ اس لیے کٹھن ہے، ویسے تو تصادم ہر لیول پر ہے. پہلا تصادم نفس کے خلاف ہے، شیطان سے ہے. دوسرا تصادم نظریاتی تصادم ہے، آپ دین کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو الہاد کے ماننے والے ہیں وہ الہاد کو پھیلا رہے ہیں. آپ دین کی تعلیمات کو اگر عام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں کہ جن کے نظریات اس کے مخالف سمت میں ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں. لہذا کشمکش تو ہر سطح پر ہے، لیکن اس تیسری سطح پر آ کر وہ کشمکش انتہائی شدید اور گمبھیر ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کو بحیثیت نظام قائم کرنے کے لیے جو نظام اس معاشرے میں قائم ہے پہلے اسے اکھاڑنا ہوگا، اور جو نظام بھی کہیں قائم ہے اس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس نظام کے ساتھ، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے اس کو کہ آپ اس نظام کو چھیڑے، اس کو ہاتھ لگائیں. یہاں آ کر کشمکش ہوگی، حق و باطل کی کشمکش سے آگے بڑھ کر یہ کشمکش اہل حق اور اہل باطل کی ہوگی. یہ اصل میں وہ تصادم اور مقابلہ ہے کہ جس کے بغیر کبھی کوئی انقلاب نہیں آتا. اور اس سطح پر آ کر تو انسان کو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا، یا یوں کہیے کہ سر سے کفن باندھ کر نکلنا ہوگا. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نظام قائم ہو. بلکہ میں سیرت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ اگر اقامت دین کا فریضہ ادا کیا جا سکتا اور دین کو غالب کرنے کا مقصد حاصل کیا جا سکتا بغیر جنگ کے، تو یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں جنگ نظر نہ آتی، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ میں تلوار نظر نہ آتی، یہ خوریزی جو ہوئی ہے وہ ہرگز نہ ہوتی. تو جان لیجئے کہ اگر حضور کی زندگی میں بھی وہ مرحلہ آیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے بغیر کہیں بھی اللہ کے دین کو عملاً نافذ کیا جا سکے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جنگ ہوئی ہے باضابطہ، آج کے دور میں خاص طور پر کسی مسلمان ملک میں وہ نوبت نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی کیونکہ کشمکش ہوتی ہے عوام کے اور حکومت کے مابین، اور آج کے دور میں عوام حکومت سے جنگ نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ریزسٹنس موومنٹ چلے، مطالبے ہوں دین کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جد و جہد ہو، اور اس میں لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے کہ اس دور میں ہمارے سامنے ایک بڑی درخشا مثال جو ہے ہمارے ایرانی بھائیوں نے پیش کر دی. ان کے انقلاب میں کس پہلو سے خامیاں ہیں، ان کے اور ہمارے مذہبی تصور میں کیا فرق ہے، اس کو علیحدہ رکھیے بالکل، یہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے کوئی اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن یہ کہ ان پر مظالم ہوئے، ان کو ٹارچر کیا گیا. ساوک کے وحشی درندوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے، جانیں دی ہیں، جس طرح فائنگ سکوائڈ کو انہوں نے فیس کیا ہے، تو یہ وہ چیز تھی کہ بہرحال وقت کی بہت بڑی طاقت، بڑا مستبد حکمران جس کا آرسنل جو ہے کہا جاتا ہے کہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ، صرف روس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ اس جتنا اسلحہ خانہ شاید کسی کے پاس نہیں تھا. لیکن وہی شخص ہے کہ پھر وہ جان بچاتا ہوا بھاگتا پھرا ہے، اور قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، کہ اس شخص کو سر چھپانے کی جگہ کہیں نہیں مل رہی تھی، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اور یہ جان لیجئے کہ اس کے بغیر اگر اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے تو دین قائم نہیں ہوگا، غالب نہیں ہوگا. مذہبی انداز کی تبلیغ ہو سکتی ہے، کچھ نمازی اور جو ہے جو تعداد نمازیوں کی ہے ان میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ لوگ نمازی زیادہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کچھ متبع سنت ہمیں نظر آ جائیں گے. میں اس چیز کی توہین نہیں کرنا چاہتا، معاذ اللہ، ایک اعتبار سے یقیناً ایک شخص کے اندر بھی اگر تبدیلی آ جائے تو وہ بھی بہت بڑی شے ہے. لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. لیکن اگر اس پورے نقشے کو آپ سامنے رکھیں گے، وہ پوری تین منزلیں سامنے ہوں گی، تو اس کے اعتبار سے جان لیجئے کہ پھر وہ اس تیسری منزل تک رسائی ہرگز نہیں ہو سکے گی، بلکہ اس کے بغیر یہ دوسری منزل جو ہے یہ محض ایک مذہبی تبلیغ بن کر رہے گا. تو جہاد سے قتال تک کے یہ چار مراحل ہیں، اور یہ ساری سطح جو ہے، یہ تینوں سطحوں کے اوپر اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک اس کی کیفیت اور اس کی شکل جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے. لیکن جہاد جو ہے وہ شرط لازم ہے، مسلسل جہاد، مسلسل کشمکش، اس کے بغیر یہ فرائض ادا نہیں. دوسری لازمی چیز ہے جماعت، یہ فرائض بغیر جماعت کے ادا نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی سطح پر شاید جماعت ناگزیر نہیں ہے. پہلی سطح جو ہے اللہ کی بندگی، اطاعت، وہ تو انسان انفرادی طور پر کرے گا، اس کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس لیول پر بھی جو سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صادقین کی معیت جو ہے یہ بہت حوصلہ افزا اور بہت انسان کے ارادے کے اندر قوت پیدا کرنے والی ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر عہد کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فیصلہ کیا ہو کسی رخ پر بڑھنے کا. یہ اگر کوئی کام ہو تو پھر آسانی ہو جائے گی انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بندگی کرنے کی. ورنہ یہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں، معاشرے کا دباؤ، اس کو ریزسٹ کرنا آسان کام نہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہجوم چلا آ رہا ہو، اس ہجوم کے رخ پر چلنے میں تو آپ کو طاقت صرف کرنی نہیں پڑتی، وہ آپ کو خود ہی لے جائے گا. لیکن یہ کہ ذرا اس کے خلاف جانا ہو تو بہت زور لگانا پڑتا ہے. یا جیسے سیلاب کا دھارا آ رہا ہے، اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں تو بہہ جائیں گے، لیکن اگر 150 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے رہ جائیں گے. تو اس پہلی سطح پر بھی اجتماعیت نہایت ممد ہے، اگر میں اسے ناگزیر نہ کہوں. لیکن دوسری اور تیسری سطح پر تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص ہوش و خرد سے بالکل ہی مستعفی ہو گیا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ کہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرائض بغیر جماعت کے ادا ہو سکتے، دین کا پھیلانا اور عام کرنا. اور اگر اس کے لیے وہ ساری سطحیں مد نظر ہوں کہ ہر لیول پر کام کرنا ہے، تو اس کے لیے قوتوں کو جمع کرنا ہوگا، ریسورسز کو پول کرنا ہوگا، صلاحیتوں کو جمع کرنا ہوگا، اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے وہ کام کرنا ہوگا، تب ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو آخری سطح ہے دین کو قائم کرنا، یہ تو وہ سطح ہے کہ جب تک بنیادیں مرسوس نہ بن گئے ہوں لوگ، جب تک کہ ایک ایسی جماعت نہ ہو کہ جو ایک حکم پر حرکت کرنے والی ہو، جب تک کہ اس میں آرمی کا ڈسپلن پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے لیے سادہ سی مثال دے رہا ہوں، صرف نہ کسی پر تنقید مقصود ہے، نہ کسی کی تحسین پیش نظر ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر سامنے رکھیے کہ ہمارے ہاں کی اینٹی بھٹو موومنٹ اور ایران کی اینٹی شاہ موومنٹ، نتیجے کے اعتبار سے جو زمین و آسمان کا فرق ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں ایک شخص کی قیادت پر وہ پوری تحریک مجتمع ہو گئی ہے، اور یہاں پر وہ جماعتیں تھیں، جماعتوں کا اتحاد تھا، اور ان کے قائدین جو ہے عین تحریک کے دور میں بھی وہ متحد نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید میں جو ایک جگہ فرمایا گیا ہے یہود کے بارے میں، وہ الفاظ جو ہیں اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو اس کا نقشہ آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جمع ہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیفیت ہمارے اس وقت کے رہنماؤں کی تھی، نتیجہ یہ کہ وی لینڈڈ ان اے فریش مارشل لا، بات ختم ہوئی، اور وہاں پر کم سے کم ایک دفعہ تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن یہ کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ امریکہ جیسی سپر پاور سے جس طرح وہ ٹکر لی ہے اس نے، یہ اس دور کے تاریخ کے اہم واقعات میں سے۔ وجہ یہی ہے کہ بنیادیں مرسوس، ایک شخص کی قیادت پر مجتمع ہو کر ایک تحریک چل رہی ہے، تبھی وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو جماعت یہ دوسرا ناگزیر ایلیمنٹ ہے۔ یہی وجہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، التزام جماعت، جماعت بھی کون سی؟ سمع و طاعت والی جماعت، سنو اور اطاعت کرو، دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ اور یہ جماعت کیا کام کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرے ربک، کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ ہر اس چیز کو ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اگر رزق میں حرام کا ایلیمنٹ ہے اس کا نکال دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اگر اپنی گھریلو زندگی میں اسلام کے شعائر یا اسلام کے احکام کے خلاف تو نقشہ ہے، اس کو ختم کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ ہر اس چیز کو ترک کرتے چلے جانا جو اللہ کو پسند نہیں، اور دل میں یہ نیت رکھنا کہ اگر کوئی وقت آیا تو میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھر بار وطن ہر شے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ نیت ضرور رہے۔ یہ ہے ہجرت۔ اور جہاد میں عرض کر چکا، جہاد الفی سبیل اللہ، اس کے لیے بھی وہ تینوں لیول، لیکن یہ ہجرت و جہاد کرے گا کون؟ اس کے لیے درکار ہے وہ جماعت کہ جو سمع و طاعت کے نظام پر مبنی ہو۔ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں ذرا ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، دیکھیے وہ بھی حدیث رسول ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، حدیث رسول۔ اور یہ بھی حدیث رسول کہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب میں آپ کو یہ ایک انڈیکس کے طور پر، ایک جائزے کے لیے بطور علامت یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلی چیز ہمارے ہاں کتنی عام، کتنی مشہور، بچے بچے کو معلوم، اور دوسری پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے بالکل اوجھل، اچھے اچھے علماء کے ذہن میں نہیں۔ کیونکہ میری تو زندگی کے واقعات میں سے یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک عالم دین سے اس کے بارے میں پوچھا کہ میں نے یہ حدیث کہیں پڑھی ہے لیکن مجھے اس کا حوالہ چاہیے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ کچھ نامانوس سے ہیں، حالانکہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے، اور مشکات جو ہے وہ علم حدیث کا پرائمر ہے، حدیث کا درس شروع ہوتا ہے مشکات سے، اور اس کی یہ روایت ہے۔ لیکن چونکہ تصور جو ہے ذہن میں، وہ تصور ان چار ستونوں اور ایک وہ زمین، وہ پلنتھ لیول پر کلمہ شہادت اور چار ستون نماز روزہ حج زکات، چونکہ دین کا تصور یہاں محدود ہو کر رہ گیا، لہذا یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن سے اوجھل ہو گئی، پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی طرف ذہن منتقل اس لیے نہیں ہو رہا کہ ذہن میں خانے نہیں بنے ہوئے کہ جہاں پر وہ چیز جا کر جمے، جب تک کہ وہ نقشہ پورا نہ ہو اس وقت تک یہ کیسے حدیث جو ہے وہ پورے طور پر اپنے مفہوم کو ہمارے ذہن پر منکشف کرے گی؟ کہ سامنے اگر موجود ہے نقشہ، دین کی اقامت، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد بھی فرض ہے، تب معلوم ہوگا کہ یہ فرض جو ہے اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ حدیث سامنے نہ ہو اور اس پر عمل نہ کیا جائے کہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اب جماعت کی اہمیت اور جماعت کا کہ جو بھی تاکید آئی ہے اس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آج یہ چاہتا ہوں کہ یہ چھ چیزیں آپ لے کر اٹھیں اور یہ نقشہ آپ کے ذہن میں مکمل ہے کہ تین وہ منزلیں ہیں اور تینوں منزلوں پر جہاد ہے، تین ہی منزلوں پر اجتماعیت ہے، اور اب آخری بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ اس اجتماعیت کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جماعت کس اصول پر وجود میں آئے گی، یہ آیا کوئی دستوری جمہوری جماعت ہوگی یا اس کا کوئی اور نقشہ ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر یہ تین چیزیں فرض ہیں، اگر التزام جماعت لازم ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ کتاب و سنت نے ہمیں اس جماعت کے لیے جو بنیاد ہے وہ واضح نہ کی ہو، اس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، یا تو پھر وہ لازم نہیں ہے، اور اگر لازم ہے تو پھر اس چیز کے لیے رہنمائی کتاب و سنت میں لازمن ہونی چاہیے، وہ رہنمائی ہے جو ایک لفظ میں ہے اور وہ ہے لفظ بیعت، ایک سودا کرنا، ایک معاہدہ کرنا کسی شخص کے ہاتھ پر، یہ بیعت اگر حقیقت میں تو ہے اللہ کے ساتھ، سودا اللہ کے ساتھ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض، لیکن اللہ تو بہرحال خود تو ہمارے سامنے نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو، اس کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندے بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، تو جو کوئی اس بیع سے پھرے گا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا، ومن اوفا بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو پورا کر دے گا اپنے اس عہد کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، پھر نوٹ کیجئے عہد اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ذریعے سے ہے، رسول کی مساطت سے، یہ ہے وہ بیعت کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری تاریخ میں جو بھی اجتماعی نظام بنا ہے وہ اسی بیعت کی بنیاد پر بنا ہے، اتنا تسلسل ہے. اب اس کو بھی میں چاہوں گا کہ ان تینوں لیولز پر دیکھیے یہ بات کس قدر اہم ہے کہ ہمارے ہاں خالص انفرادی اصلاح تزکیہ نفس کا جو نظام بنا وہ بھی بیعت کی بنیاد پر بنا، بیعت ارشاد، اس میں بیعت جہاد نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ وہاں جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے، لوگوں کو خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے وہ ایک اجتماعی ماحول فراہم کرنا، لیکن اس کے لیے بھی بیعت، جس کا نام بیعت ارشاد ہے ہمارے ہاں، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید میں سند ہے، یہ جو سورہ ممتحنہ میں جو بیعت النساء کا ذکر ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو بیعت عقبہ اولی ہوئی تھی وہ در حقیقت یہی تھی کہ وہ لوگ جو تھے مدینے کے جن سے حضور نے بیعت لی 12 افراد، انہوں نے انہی امور کی بیعت کی تھی، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور معروف میں کوئی حکم آپ کا جو ہے اسے نہیں ٹالیں گے، جو آپ ہمیں حکم دیں گے اس کو ہم بسر و چشم بجا لائیں گے. تو یہی بیعت ہے اصل میں کہ جس کا قرآن مجید میں پھر ذکر آیا بیعت النساء کے اعتبار سے، اس لیے کہ جہاد اور قتال کی ذمہ داری شریعت نے خواتین پر نہیں ڈالی ہے، وہ ذمہ داری تو بہرحال مردوں پر ہے اصلا، بالکل ایک استثنائی حالات کا معاملہ دوسرا ہے، لہذا پھر بیعت النساء کے عنوان سے وہ بات قرآن مجید میں آئی. لیکن اس وقت جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بیعت جو ہمارے ہاں چلی ہے اور مسلسل چلی ہے، یہ تاریخ میں یوں سمجھیے کہ خلافت راشدہ کے اختتام کے کچھ ہی عرصے کے بعد سے بیعت ارشاد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارا حکومت کا نظام جو تھا وہ خالص سیاسی نظام بن کر رہ گیا، اس میں دینی اور روحانی ایلیمنٹ جو ہے وہ نکل گیا، تو اس کی تلافی کے لیے بیعت ارشاد کا نظام شروع ہوا، لیکن یہ کہ اس اجتماعیت کی بنیاد بھی بیعت ہے، اور اس کے بعد جہاد اور قتال کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جب بھی کوئی کوشش ہوئی ہے وہ جہاد وہ بیعت کی بنیاد پر ہوئی ہے. اگرچہ وہ مسئلہ ذرا اختلافی ہو جائے گا، ہمارے ہاں بعض بغاوتیں بھی ہوئی ہیں، ان سے نظری اعتبار سے کوئی شخص اتفاق کرے یا اختلاف کرے. اب دیکھیے، یزید کی حکومت کے خلاف حضرت حسین میدان میں آئے، لیکن کس بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے؟ بیعت. حضرت حسن مسنہ بعد میں آئے ہیں، وہ اگر انہوں نے بغاوت کی ہے تو کس بنیاد پر کی ہے؟ بیعت کی بنیاد پر. اگر نظام خلافت قائم ہوا تو بیعت پر، نظام حکومت قائم ہوا تو بیعت پر، اس کے خلاف اگر خروج ہوا تو بیعت پر. اور پھر جب ہماری حکومتیں ختم ہو گئی اور کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں اطالوی، کہیں ولندیزی آ گئے، ان کے خلاف جتنی ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی وہ سب کی سب بیعت کی بنیاد پر. جس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ روشن ہماری تاریخ کا ایک نہایت درشا باب جو ہے وہ تحریک شہیدین ہے، کہ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں بیعتیں جمع ہو گئیں. سید صاحب کے ہاتھ پر پہلے بیعت ارشاد ہوئی تھی، کوئی اصلاح اور تزکیہ نفس کی بیعت، اور پھر انہوں نے جب وہ جد و جہد شروع کی ہے تو بیعت جہاد کی بنیاد پر وہ جہاد اور تحریک شہیدین کا وہ پورا معاملہ شروع ہوا. تو یہ ہے بیعت کا نظام، جس کی بنیاد پر کہ اجتماعیت قائم ہوتی ہے. آج کل کے دور میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے اعلان جنگ کر کے سامنے آنا ہے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، آج کل اس کا امکان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عوام کا حکومت سے لڑنا یہ تقریباً محال ہے. یہاں تو ہوگا تو اس طرح کا معاملہ ہوگا، کوئی نہ بغاوت ہوگی نہ اعلان جنگ ہوگا، ریزسٹنس ہوگی، مطالبات ہوں گے، امر بالمعروف نہیں نہی المنکر ہوگا، اور اس کے لیے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ یک طرفہ عمل ہوگا. اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ آج کے دور میں ایک اور سہولت پیدا ہو چکی ہے. پچھلے زمانے میں کسی بھی جماعت کا بننا گویا کہ بغاوت شمار ہوتا تھا. آج زمانہ بہت بدل چکا، آج یہ لوگوں کا حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ جماعت بنائیں. کسی بھی جمہوری نظام میں حکومت کو بدل دینا یہ حق ہے. پچھلے زمانے میں اس کے لیے کوئی آواز اٹھتی تھی تو وہ بغاوت شمار ہوتی تھی. آج حکومت کو بدلنے کا دعویٰ لے کر اگر کوئی لوگ اٹھتے ہیں تو ہرگز بغاوت نہیں ہے، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ جماعت بنائیں، اور جماعت بنا کر وہ حکومت کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ ہے وہ چیز کہ جس نے اب صورتحال کو پہلے سے زیادہ آسان بنا دیا ہے. پہلے وہ لازماً خروج تھا، اب خروج نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے. البتہ یہ کہ وہ اجتماعیت آج تک چونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ مغرب ہی سے نظام آیا ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا وہ الیکشن ہے اور الیکشن ہے، آفس بیئرز ہیں، پانچ سال کے بعد الیکشن ہے، پھر ری الیکشن ہے، ہم ان چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے تصور ہی کوئی نہیں رہا کہ جماعت بنانے کے لیے کوئی اور اساس، کوئی اور بنیاد بھی ہے. جماعت سازی کے لیے کتاب و سنت سے کوئی چیز اگر مستمد ہو سکتی ہے تو وہ صرف بیعت ہے، اس کے سوا کوئی اور بنیاد کتاب و سنت سے ہمیں نہیں ملتی. اس کی بنیاد پر جماعت قائم ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ جماعت جو ہے بغاوت کرے، وہ جماعت جو ہے اسی دعوت کے کام کو کرے گی، لوگوں کی اصلاح، دعوت کا معاملہ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی جمعیت فراہم کر دے کہ پھر وہ مطالبے کریں گے. یہ کام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ کام لازم ہے، کیا جانا چاہیے. ہماری حکومت ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنی حکومت سے مطالبے کر سکتے ہیں، ہم اپنی حکومت کو کسی بات سے روک سکتے ہیں کہ یہ کام شریعت کی روح سے درست نہیں ہے. بلکہ یہ کہ ہم تو ان کے اقتدار کے مد مقابل بن کر کبھی نہیں آئیں گے. الیکشن کا وہ راستہ میرے نزدیک اقامت دین کے اعتبار سے بالکل وہ غیر مفید بلکہ مضر راستہ ہے. ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ دین قائم کیا جائے. لیکن اس کے لیے جو مطالبہ کیا جائے، اس مطالبے کی پشت پر اگر طاقت ہے، قوت ہے، معلوم ہے کہ اس کو آگے لانے کے لیے، اس کو پریس کرنے کے لیے کوئی لاکھ دو لاکھ افراد سڑکوں پر آ سکتے ہیں، تب اس مطالبے کے اندر جان ہوگی، اس کی اہمیت محسوس کی جائے گی، پھر وہ قدم بقدم آگے بڑھ کر معاملہ ہو سکتا ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا چابر اور مستبد حکمران ہو کہ جو اس قسم کے کسی مطالبے کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ کرے جیسا کہ شہنشاہ ایران نے کیا ہے تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہماری جانیں اس کام میں کھپ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں. جو سورہ توبہ میں ہم نے آیت پڑھی، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، ہمارے لیے تو وہ دونوں چیزیں انتہائی کامیابی ہی ہیں، دونوں انتہا درجے کی کامیابی ہیں. اگر جان دے دی جائے اس راستے میں تب سب سے بڑی کامیابی، اور اگر ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے میں ہم کسی درجے میں اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں، یا یہ کہ ہم کسی ایسی جد و جہد کا آغاز کر جائیں مستحکم بنیاد پر کہ جو اگر ہماری زندگیوں میں نہ سہی تو اگلی نسل میں اس دین کو قائم کر سکے بالفعل، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی. اور اگر اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہمیں جانے دینے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ سب سے بڑی کامیابی. یہ ہیں وہ چھ باتیں کہ دین کا جو بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، جو بھی میں نے سمجھا ہے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب دین و النصیحہ کے تحت یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے، اور مجھے آج تک اپنے اس فہم کے خلاف کوئی دلیل نہیں ملی. لوگ مختلف چیزوں پر جزوی اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں، بیعت پر اعتراض ہو گیا، جماعت شادی جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، دین کا کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے ادھر ادھر سے باتیں سننے میں آتی ہیں. لیکن یہ کہ کتاب و سنت سے کوئی جامع نقشہ نکال کر کوئی دکھائے کہ یہ ہے دینی فرائض کا نقشہ، دین جو ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں چاہتا بلکہ کچھ اور چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بات میرے سامنے نہیں آ سکی. بہرحال آپ کے علم میں ہے، کچھ نہ کچھ وقت میں نے صرف کیا ہے کہ اس کام میں کہ میری توانائیاں اور قوتیں اور صلاحیتیں جو بھی حقیر سا سرمایہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا وہ لگا ہے اس کا اکثر و بہتر اس کتاب اللہ کے مطالعے، اس کو عام کرنے، اس کو پھیلانے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں. میرے کل مطالعے کا لب لباب یہ ہے کہ اگر یہ تصور سامنے نہیں ہے تو دین کا جزوی تصور لازماً اس پہ عمل بھی جزوی ہوگا. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں کو دین کے اس جزوی تصور پر عمل کرنے میں چیز یہی روک دیتی ہے کہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے، ایک طرف حرام خوری کر رہے ہو، دوسری طرف جا کے نمازیں پڑھ رہے ہو. کچھ لوگ ہیں اتنے ڈھیٹ کہ یہ دونوں کام بیک وقت کر لیتے ہیں، لیکن سب لوگ اتنے ڈھیٹ نہیں ہوتے، ان کا ضمیر انہیں روکتا ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ حرام خوری ہو رہی ہے اور نماز روزہ جو ہے ناپ تول کر کے پورا کیا جا رہا ہے. یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں وہ صرف چار ستون اور وہ پلنتھ لیول، یہی کل دین بن کر رہ گیا ہے. اگر پورا تصور سامنے نہیں ہے تو پھر اسی طرح کے غلط اور محدود تصورات سامنے آئیں گے، اور یہ محدود تصورات اس دور میں واقعیت میں چلنے والے نہیں. نوجوان نسل جو ہے وہ اس ریچولز کا ریچولز ہونا خوب جانتی، وہ ان کے اندر کوئی معنویت جو ہے اسے نظر نہیں آتی، وہ اگر اس سے بھاگتی ہے تو اس واقعہ یہ ہے کہ اس کا بھاگنا درست ہے، کہ در حقیقت ان کی جو روح ہے وہ نظر نہیں آ رہی اور اس کا کوئی پورا نقشہ سامنے موجود نہیں. تو یہ تین بنیادی فرائض، اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بنو، اور رب کی یہ بندگی جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت. پھر اس دین کو پھیلاؤ اور عام کرو اور پہنچاؤ، پھر اس دین کو قائم کرو، نافذ کرو، غالب کرو. اس کی جد و جہد میں تمہاری زندگی کھپ جانی چاہیے. اس کے لیے جہاد اور جہاد مسلسل تینوں سطحوں پر، اس کے لیے اجتماعی نظام، اس کا قیام، اس کے تینوں لیولز، اور اس کے لیے بیعت جو واحد اساس ہے جو کتاب و سنت سے مستنبط ہو سکتی ہے. اب آخری بات میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. میں ان دنوں سوچتا رہا کہ کتنا بڑا اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں یہاں قرآن مجید کے کچھ مفہوم اور معانی بیان القرآن کی شکل میں بیان کرتا رہا. اس آخری عشرے میں میرا ایک بیٹا قرآن مجید سنا رہا تھا، میرا ہی ایک دوسرا بیٹا سامنے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت کا اجر، اس کا صلہ جو عطا فرمایا. وہ دنیا میں بھی حسنہ دیتا ہے، لیکن حسنہ دنیا کا اصل میں ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے. ہم دنیا کا حسنہ سمجھتے ہیں دولت اور ثروت اور وجاہت اور طاقت اور اقتدار، یہ نہیں، یہ ہے دنیا کا حسنہ. اللہ تعالیٰ اگر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک شخص اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولاد کو بھی دیکھے کہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے، اس سے جو اس کو انشراح صدر، اس کے اطمینان قلب حاصل ہوگا، یہ سب سے بڑا نقد انعام ہے جو اس دنیا میں اسے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اسی طرح کا ایک فضل و کرم یہ بھی ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے، میری زندگی میں کبھی کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ میں نے سمجھا کچھ اور ہو اور کیا کچھ اور ہو. میں نے جو کچھ سمجھا ہے اسی پر عمل کی کوشش کی، جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو قبول کیا ہے، اور اس طرح نہیں کیا نیم دلی کے ساتھ یا کوارٹر ہارٹڈلی کہ کوئی تھوڑا سا چلے اور باقی جو ہے ادھر، کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، الحمدللہ کوئی طور مجھ پر ایسا نہیں آیا. میں اگر اپنی نوجوانی کے دور میں جماعت اسلامی سے منسلک ہوا، اس تحریک کے ساتھ، اس کو وہ اقامت دین کی تحریک ہی سمجھا تھا، اس کے ساتھ منسلک ہوا ہوں تو وہ بھی میرا جزوی معاملہ نہیں تھا، اس میں بھی ہم تن لگا ہوں. میں کسی بھی معاملے کو ثانوی درجے میں دین کے معاملے کو رکھ کر چلنے والا یہ میرا اپنا مزاج ہی نہیں. وہاں اگر اختلاف ہوا تو اس وجہ سے کہ وہ الیکشن کے طریقے سے چل کر ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ تو انقلابی عمل کے ذریعے سے ہوگا تو ہوگا، اور جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی اسی اصول پر، انقلابی نظریے پر. لیکن پاکستان بننے کے بعد کچھ وقتی سا ایسا نظر آیا امکان کہ شاید الیکشن کے راستے سے جلدی سے ایک شارٹ کٹ ہمیں مل گیا ہے اور ہم جلدی یہاں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ کہ ایک سراب تھا، دھوکہ تھا، نظر آ رہا ہے. تو یہ کام جو ہے میں نے اگر چھوڑا تو کسی اور وجہ سے نہیں کہ مجھے اب دنیا کمانی تھی یا اب اپنے پروفیشن ہی کو اصل میں سامنے رکھ کر اس میں شائن کرنا تھا، بلکہ چھوڑا تھا تو اسی لیے. وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ پروردگار مجھے داخل کر تو سچائی کا داخلہ اور نکال تو سچائی کا نکالنا، اور مجھے عطا فرما خاص اپنے فضل سے قوت کہ جو میری مددگار ہو میری اس مشن کی تکمیل میں. تو جماعت میں شمولیت تھی، داخلہ تھا تو اسی مقصد کے لیے، اور اس کو چھوڑا تو اسی مقصد کے لیے. اور اس کے بعد بھی کوئی دور ایسا نہیں آیا ہے مجھ پر کہ میں نے اس راستے کو ثانوی یا ثالثی درجے میں رکھ کر اور اپنی توانائیوں کو کسی اور طرف کھپایا ہو بنیادی طور پر. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بات منکشف ہوئی اس پر اپنے درجے میں عمل پیرا ہوں. اب یہ کام آپ لوگوں کا ہے کہ سوچیں، غور کریں. یہ جو میرا مطالعہ ہے اس کا جو لب لباب اور خلاصہ مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس میں جو خامی نظر آئے مجھے بتائیں، اس میں کوئی غلطی محسوس ہو تو مجھے متوجہ کریں، یہ آپ کی میرے ساتھ خیر خواہی ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 29ویں شب ماہ رمضان مبارک کی، کہ یہ ہمارا قرآن مجید کا سننا سنانا، یہ ہمارے روزے اور ہماری رات کا یہ جاگنا، یہ سب کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اس سے کہ یہ ہماری زندگیوں میں محض ریچولز بن کر نہ رہ جائیں، یہ صرف رسومات بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ اس پورے نقشے میں فٹ ہوں صحیح طور پر، اس کی پوری روح جو ہے ان میں جاری و ساری ہو، اور ہم اس پورے نقشے کو سامنے رکھ کر اپنے دینی فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
محترم سامعین، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسز، ویڈیو کیسز، آڈیو سی ڈیز، ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں. مکتبہ قدام القرآن، قرآن اکیڈمی، 36 کے ماڈل ٹاؤن، لاہور. ہمارے فون نمبر ہے 5869501، 5869502 اور 5869503.